جب پہلا خطبہ دیا تو پہلے آپ نے کہلوا لیا لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا، لوگوں نے کہا صادق اور امین، پھر اپنی بات شروع کی ہے محمد رسول اللہ. تو تدریج ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ بہت ضروری پہلو ہے دعوت و تبلیغ کا. اور عمل صالح ظاہر بات ہے وہ تو وہی نظر آئے گا جو آپ کا قریب کا ماحول ہے. دور جا کر تو میں بھی فرشتہ آپ بھی فرشتے، لیکن یہ کہ اپنے قریب کے ماحول میں، اور آپ کی اولاد آپ کو جانتی ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کی گھر والی آپ کو جانتی ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ نے لبادے کیسے اوڑھے ہوئے اور اندر آپ کا کردار کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری دعوت گھروں میں جو ہے اثر انداز نہیں ہوتی، گھروں میں ظہور نہیں ہوگا اس کا، بلکہ اکثر و بیشتر بدقسمتی سے یہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ گھروں میں الٹی بغاوت ہوتی ہے. اگرچہ اس بغاوت کا ایک اور بھی سبب ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ زمانے کا رنگ ایسا ہے کہ آپ کے گھر والے اس رنگ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ ساتھ نہیں دینا چاہتے، یہ بھی تصادم ہو کا سبب ہو سکتا ہے. لیکن ایک یہ بھی سبب ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے غریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہمارے معاملے میں یہ بات نہ ہو کہ ہمارا اپنا عمل جو ہے وہ ہماری اس دعوت کے ساتھ کوئی مناسبت نہ رکھتا ہو. تو یہ دعوت اللہ کے لیے یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے عمل صالح کا، تو ایک تو استقامت میں آ چکا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، عمل کا ذکر وہاں آ چکا ہے، استقامت عملی. اور ایک یہاں پر ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، اور تیسری بات فرمائی وقال اننی من المسلمین، اور اس نے یہ کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. اب اس کو لفظی ترجمہ کیجئے، میں بھی فرما برداروں میں ہوں. میں اگر آپ کو فرما برداری رب کی دعوت دے رہا ہوں تو خود بھی اپنے رب کی فرما برداری میں نے اختیار کی ہے، امکانی حد تک کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی اس کے سامنے اپنی گردن جھکائے رکھوں، جیسے کہ میں نے ابھی قول نقل کیا کہ حضور سے کہلوایا گیا انا اول المسلمین، سب سے پہلا فرما بردار اللہ کا میں خود ہوں. انی عبداللہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ اور کلمہ جو ہے قرآن میں نقل ہوا، میں اللہ کا بندہ ہوں، خود بندے بن کر دکھاؤ. اس میں ایک پہلو ہمارے لیے اور بھی ہے ضمنی طور پر. ظاہر بات ہے کہ امت جو ہے 1400 برس کی ایک تاریخ ہے، ہمارے فقہی مسلک بھی بن چکے ہیں، اور اب کوئی شخص چاہے تو وہ ختم نہیں ہوں گے. حنفیت ہے رہے، کوئی حرج نہیں، ایک مسلک ہے، امام ابو حنیفہ کے اجتہادات ہیں، ان کے تلامذہ کے آراء ہیں، اس سے ایک مسلک وجود میں آ گیا. شافعیت ہے، حنبلیت ہے، مالکیت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، صرف ان کو فقہی مسلک کی حد تک رکھیے. مذہب سلفی ہے، اہل حدیث مسلک ہے، وہ بھی ایک مسلک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن دعوت اس کی نہ ہو. دعوت اسلام کی، دعوت اللہ کی، دعوت دین کی، دعوت جو بنیادی مسائل ہیں ان کی، مسلک اپنی جگہ پر ہے. کوئی شخص جو ہے، اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا بدقسمتی سے کہ فرقے واری کی بنیاد پر جو ہے وہ تبلیغ ہے. اب کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، اگر اہل حدیث کی ہے تو وہ مسائل وہی ہوں گے جو ان کے اپنے شاعر ہیں، اگر کہیں بریلویوں کی کانفرنس ہے تو وہ اختلافی مسائل کہ جن سے ان کو دلچسپی، ساری گفتگو جو ہوگی انہی پر ہوگی، دھواں دھار تقریریں اسی پر ہوں گی. اسی قسم کے معاملات جو ہیں ہمارے ہاں چل رہے ہیں. تو اس سے بلند تر ہو کر مسلک ہے کسی کی، کوئی علمی رائے ہے وہ اپنے پاس رکھے، وہ مسلک ہے اس مسلک پر عمل کرے. لیکن دعوت جس کی دینی ہے وہ صرف اسلام کی، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت، اصولوں کی دعوت، مبادیات کی دعوت، اساسات کی دعوت، اور وہ چیزیں جن کے اوپر اتفاق ہے، سب مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتا ہے، بریلوی بھی اور دیوبندی بھی، کہ سود حرام ہے. دعوت اس کی دیجئے کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، چھوڑو اس کو، دعوت دیجئے اس کی فعلم، اگر تم باز نہیں آئے فاضلو بحرب من اللہ ورسول، تو سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. یہ دعوت کم ہے ہمیں دینے کے لیے کہ ہم صرف اختلافی مسائل کے اوپر بحثیں چھڑے رکھے، وہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ختم نہیں ہوں گے. اگر کوئی یہ چاہے کہ صاحب حنفیت ختم ہو جائے تو معاذ اللہ، یہ اب ہونے والی بات نہیں ہے. اور حنبلیت اور مالکیت یہ ہمارے مسلک ہیں، اور ان کے اندر تلخی اسی طرح کم ہوگی کہ دعوت کی بنیاد ان کو نہ بنایا جائے، ان کے اوپر عمل. مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں، یہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں 55-56 کی بات، تازہ ایم بی بی ایس کر کے میں گیا تھا، منٹگومری پریکٹس شروع کی تھی میں نے، تو ایک خاص مہم پر نکلے تھے مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، کہ وہ تمام مدارس میں جا رہے تھے، انہوں نے کوشش کی اہل حدیث مدرسوں میں بھی گئے. اسی زمانے میں ان کی ایک بڑی مارکت العرا تقریر ہوئی تھی، وحدت امت، جو اب کتابی شکل میں چھپی ہوئی ہے، یہ انہوں نے کی تھی فیصل آباد میں جو اس وقت لائل پور کہلاتا تھا، جامعہ تعلیمات اسلامیہ کا ایک اجلاس تھا، اس میں تقریر کی تھی اور بہت ہی مارکت الارا تقریر عبادت امت کے موضوع پر. جس صاحب نے نہ پڑھی ہو میں مشورہ دوں گا کہیں سے وہ کتاب چاہے حاصل کیجئے، پڑھیے، بہت قیمتی کتاب. اس انتشار اور تشدد اور فرقہ واریت کے دور میں بڑی قیمتی باتیں ہیں جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی. اس وقت وہ ایک فارمولہ لے کر گھومے تھے پورے ملک میں، بریلوی مدارس میں بھی بعد میں گئے، لیکن یہ کہ بہرحال ہر جگہ تو موقع نہیں تھا. فارمولہ یہی تھا کہ دیکھیے ہم اس چیز پر اتفاق کر لیں کہ ہمارا جو پبلک پلیٹ فارم ہے اس میں کوئی اختلافی بات نہ آئے. اب مدرسے ہیں، بریلوی مکتب فکر کے مدرسے، آپ اپنے مسلک کی تلقین کیجئے، اپنے طلبہ کو پڑھائیے سکھائیے، کوئی اعتراض نہیں. وہ کوئی اہل حدیث مکتب فکر ہے وہ وہاں پہ اپنے مسلک کو بیان کریں گے، پڑھائیں گے، سکھائیں گے، کوئی اعتراض نہیں. دیوبندی مکتب فکر ہے وہ اپنے جو بھی آراء ہیں جو مسلک ہے اس کو، لیکن پبلک پلیٹ فارم پر کوئی مختلف فی چیز نہ لے کر. پبلک پلیٹ فارم پر جب ہم آئے، جلسہ عام ہو، واضح عمومی ہو، تو صرف وہی چیزیں جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں، اس سے صورتحال میں بہتری ہوگی اور دین کا جو ہے وہ مستقبل اس ملک میں شاندار ہوگا. اگر ہم نے پبلک پلیٹ فارم کو استعمال کیا اختلافی چیزوں کے لیے تو یہ تشدد و انتشار جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن کون، انہوں نے تو اپنا اجر و ثواب حاصل کر لیا جس طریقے سے انہوں نے محنت کی، مجھے یاد ہے وہ پورا ان کا دورہ، لیکن یہ کہ نتیجہ تو بہرحال جو کچھ حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن نتیجے کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں اپنی اس محنت کا اجر و ثواب انہوں نے حاصل کر لیا. تو بہرحال اس آیت کے حوالے سے تیسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. گم کر دیں ہم اپنے آپ کو اس ایک نام میں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلک ہو میرا حنفی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی حد نہیں، لیکن میں کہوں اپنے آپ کو صرف مسلمان. یہ آئیڈینٹی ہماری جو ہے اننی من المسلمین، جیسے اقبال کا وہ شعر ہے کہ قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند. اب یہ انداز ہے کہ اسلام کا نام اور مسلمانوں کا نام تو اسی صورت میں بلند ہو سکتا ہے کہ تمام فرقے اپنے آپ کو، اپنی آئیڈینٹی کو کم سے کم وہ اسلام کے عنوان کے تحت گم کر دیں. یہ اگر شکل ہوگی تو پھر وحدت پیدا ہو جائے گی. اب آخری چیز آ رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ دعوت اللہ، دعوت اللہ صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کو مانو اور نماز پڑھ لو، یہ بھی دعوت اللہ ہے. اللہ کو یاد کرو، اذکر اللہ یذکرکم، یہ بھی دعوت اللہ ہے. عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، یہ بھی دعوت اللہ ہے. لیکن یہ بھی تو دعوت اللہ ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی پر اسلام کو غالب کرو، بندے بنو اس اللہ کے، صرف فردن فردن نہیں، قومی سطح پر بھی اللہ کی بندگی کو اختیار کرو. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو گوارا نہیں کی جاتی. اول تو مشرکانہ ماحول میں توحید کی دعوت ہی کون گوارا کرے گا. اجعل الالہۃ الہا واحدا، اس نے تمام آلیہ کو ختم کر دیا، ایک ہی الہ واحد، تو یہ تو لوگوں کو قبول نہیں ہوگا، کشمکش ہوگی نا، تصادم ہوگا. قول حق جب کہا جائے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی بچے سے کہیے گلی میں مت کھیلو بیٹے، یہ تمہاری گیند جو ہے کسی کی کار کا جو شیشہ توڑے گی تو آپ کو معلوم ہے آج تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور کہیں گے تو پھر جواب میں تیار رہی ہے کہ کیا کچھ آپ کو سننا پڑے گا. تو جہاں بھی حق بات ہوگی، الحق و مر، حق جو ہے کڑوا ہے، پسند نہیں کیا جائے گا، تیوریوں پر بل پڑے گی. اب ضرورت ہوگی صبر کی. یہ صبر جو ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کے دو مرحلے ہیں. ایک صبر ہے دعوت کے مرحلے کا صبر، ایک دعوت ہے دین کو قائم کرنے کے مرحلے کا صبر. یہ صبر کے دو مرحلے اچھی طرح سمجھیے. ایک صبر محض ہے کہ گالیاں دی جائیں تم خاموش رہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ دعائیں دو. پتھر مارے جائیں تم کوئی جوابی کارروائی نہ کرو، بلکہ اللہ توفیق دے تو پھول پیش کرو. لوگ تمہیں رسوا کریں، بدنام کریں، لیکن تم ان کے لیے استغفار کرو. یہ کرو اگر کر سکتے ہو. دعوت کے مرحلے میں اس صبر کی ضرورت ہے. اگر یہ صبر دعوت کے مرحلے میں نہیں ہے تو دعوت کامیاب نہیں ہوگی، اچھی طرح جان لیجیے. لیکن ایک صبر اور ہے، وہ صبر اقامت کے مرحلے میں، دین کو قائم کرنے کے لیے انقلابی جد و جہد جب ہوگی، اب کشمکش ہوگا، اب تصادم ہوگا، اور تلوار تلوار سے ٹکرائے گی، وہ بھی صبر ہے، لیکن وہ صبر کا مرحلہ جو مدنی دور میں آیا، جو سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اہل ایمان صبر کرو، مصابرت میں ایک دوسروں کے مقابلے میں زیادہ صبر کرو، یا یہ کہ ثابت قدمی دکھاؤ، اس لیے کہ مقابلہ اب تو ہے. مکے میں اس طرح کا مقابلہ نہیں تھا، یا تو کہہ دیا زبانی کلامی ایزا ہے، پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، شاعر ہیں، ساحر ہیں، کسی سے لکھوا لیتے ہیں، ہم پر دھوس جماتے ہیں، تم لا علیہ بکرتم واسیلا، کبھی کچھ یہ ایزا ہے زبان سے. اس کے بعد کبھی پتھراؤ بھی ہوا ہے، کبھی راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، کبھی حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی خباب بن الارض کو دیکھتے ہوئے آگ پر لٹایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ جو جنگ کی کیفیت تھی وہ نہیں ہے. یہاں پر صبر محض ہے، اور صبر محض بغیر کسی جوابی کارروائی کے، اور وہ صبر جو ہے جو مدنی دور کا ہے وہ کیا ہے؟ صبر جوابی کارروائی کے ساتھ. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں. تو وہ صبر جو ہے وہ اگلی صورت میں اس کا ذکر ہے، میں آج تھوڑا سا حوالہ دے دوں گا. میں نے اس وقت صرف واضح یہ کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ جوڑا ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ اور اگلی سورہ سورۃ الشورا، یہ جوڑا ہے، اس میں ایک پہلو یہاں آیا ایک پہلو وہاں آیا، مضمون کی تکمیل ہوئی ہے. وہ جو دعوت کے مرحلے کا صبر ہے اس کو بیان فرمایا، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، ایک ایسے یونیورسل ٹروتھ سے بات شروع کی ہے، اتنا پیارا اور اتنا دل نشین پیرایا بیان ہے، ایک جیسے کہ ایک ایسی بات سے بات شروع کی جائے جس میں کوئی اختلاف کر ہی نہ سکتا ہو، تو وہ ذہن تیار ہو جاتا ہے اگلی بات کو قبول کرنے کے لیے جو اس کا منطقی نتیجہ ہے. وہ یونیورسل ٹروتھ کیا ہے؟ دیکھو، حسنہ اور سیئہ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے، کوئی شخص کہہ سکتا ہے برابر ہوتے ہیں؟ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور اس میں زور دینے کے لیے لا کو بھی دوبارہ لائے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نہیں برابر ہوتی نیکی اور نہ بدی. ہر شخص کہے گا کہ صحیح ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر اصول یہ ہے کہ گندم از گندم بے رویت جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے جو سے جو، تو نیکی سے نیکی پیدا ہونی چاہیے نا، اور بدی سے بدی. اس دلیل کو استعمال کیا کاہے کے لیے؟ ادفع باللتی ہی احسن، مدافعت کرو احسن طریقے پر، یعنی مدافعت تو کرنی ہے، جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور وہ آپ کے اوپر کادو یکونون علیہ لبدا، آپ کے اوپر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے، ان کے چہروں کے اندر غصہ نظر آ رہا ہے کہ تکہ بوٹی کر دیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ ہے، لیکن جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے. لیکن ان کی ایزا کے جواب میں، ان کی سیاح کے مقابلے میں حسنہ پیش کرو، بجائے سیاح کا جواب سیاح سے دینے کے، بجائے برائی کا جواب برائی سے دینے کے، بجائے گالی کا جواب گالی سے دینے کے، حالانکہ اس کا بھی حق ہے. دنیا میں جو قانون قصاص ہے شریعت کا، اس میں تو حق ہے، وہ میں آپ میں بعد میں عرض کروں گا، اس کا ذکر سورہ شورا میں آئے گا، بدلہ لینے کا حق ہے آپ کو. لیکن نہیں، مقام دعوت پر اپنے اس حق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. جو داعی مقام دعوت پر ہوتے ہوئے اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوگا، گویا کہ اپنی دعوت کی ناکامی کا اس نے خود فیصلہ کر لیا. دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں انتقام نہیں ہوگا، یہاں قصاص نہیں ہوگا، یہاں بدلہ نہیں ہوگا، یہاں گالیوں کے جواب میں دعائیں ہوں گی، یہاں پتھروں کے جواب میں پھول پیش کیے جائیں گے. تب دعوت جو ہے آگے پھیلے گی، تب دل نرم ہوں گے، تب پتھروں کے اندر بھی سوراخ ہو جائیں گے. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، آپ حسنہ کے ذریعے سے مدافعت کیجئے ان کی سیئات کا، ان کی برائیوں کا، ان کی بدیوں کا، ان کی ایذا رسانیوں کا، آپ جو مدافعت کریں احسن سے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہی شخص کے جس کے اور آپ کے مابین آج عداوت اور دشمنی ہے، وہی ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کا ایسا جانثار ساتھی بن جائے گا، نہایت گرم جوش، ولی حمیم. یہ ولی وہی لفظ ہے جس کی جمع اولیاء اوپر آ چکی ہے. آپ کا ساتھی، آپ کا جانسار، آپ کا پشت پناہ، آپ کا مددگار بن جائے گا. اور حمیم بہت ہی گرم جوش کہ دشمن کو اگر دوست بنانا ہے، پتھر میں جونک لگانی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ بدی کا جواب نیکی سے دو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، پھولوں کانٹوں کے جواب میں پھولے پیش کرو، پتھروں کے جواب میں پھول دو، گالیوں کے جواب میں دعائیں دو. یہ اگر کرو گے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اب یہ دیکھیے چوتھی چیز آ گئی نا، یہ ہے وہ صبر. فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ مقام، یہ مرتبہ نہیں حاصل کر سکتا مگر صرف وہی کہ جو صبر والا ہے، جس نے صبر کیا، جس میں صبر کا مادہ پیدا ہو جائے. وہی سورۃ العصر کی چوتھی چیز، ایمان سے سورۃ العصر کا وہ راہ نجات والا حصہ شروع ہوا، الا الذین آمنوا، پھر عملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان کا لب لباب، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تواصی بالحق کا لب لباب، من احسن قولا ممن دعا الى اللہ. صبر کی بلند ترین منزل کہ برائی کے جواب میں بھلائی، تکلیف کے جواب میں لوگوں کی تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش، گالیوں کے جواب میں دعائیں. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. نہیں پہنچ سکتے اس مقام تک، اس منزل تک، اس مرتبے تک. یہ جس کو کہتے ہیں کہ انقارا بلندست آشیانہ، یہ بہت اونچا مقام ہے. اسی لیے آپ نے آج کے اشتہار میں دیکھا ہوگا حظ عظیم کا لفظ ہم نے عنوان کے طور پر استعمال کیا. سورۃ العصر میں راہ نجات ہے، وہ بیس لائن ہے اس گراف کی جو میں نے شروع میں آپ کے ذہن میں نقشہ کھینچا تھا، اس کا وہ بیس لائن ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ اس کی چوٹی ہے. ایمان اللہ پر اور اس پر یقین اور استقامت، دعوت الی اللہ، اور صبر کی وہ منزل کہ لوگوں کی اظہار آسانیوں کے جواب میں آپ کی طرف سے بھلائی کی جا رہی. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. میں نے وہ جو مصرع پڑھا تھا کہ ان کا را بلند آشیانہ، یہ تو حظ عظیم والے، بڑے نصیب والے، بہت اونچی قسمتیں جو جن کی ہیں ان کے ہی لیے ممکن ہے، بڑے ظرف والے جو اس مقام تک پہنچ جائیں. میں نے جو ابھی اشارہ کیا تھا کہ صبر کا یہ ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی مغالطہ نہ ہو. اس لیے کہ قرآن مجید میں ہمیں کسی موضوع پر اگر دو چیزیں آ رہی ہیں تو دونوں کو بے وقت سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ ہماری سوچ کے اندر یک رخاپن پیدا ہو سکتا ہے. ان آیات سے کسی کو مغالطہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بدھ مت کے بھکشو ہوتے ہیں، وہ تو کبھی بھی کوئی مدافعانہ کارروائی نہیں کرتے، نسلا بعد نسل بس بات کہہ رہے ہیں، کبھی بھی ان کے ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آئے گی. جیسے عیسائیوں کے راہب ہیں، اسلام کا نقشہ یہ نہیں ہے معاذ اللہ. یہ دور کی بات ہے، ایک دور ہے دعوت کا دور، اور ایک اس کے بعد دور آتا ہے کہ جن لوگوں نے دعوت کو قبول کیا انہیں جمع کیا جائے، بنیادیں مرسوس بنایا جائے، ایک قوت بنایا جائے، پھر باطل سے ٹکر لی جائے. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. یہ دو مرحلے ہیں. یہ سورہ مبارکہ، یہ جو سات آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نشہ درویشی کی بہترین تعبیر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ سے لے کر اور ادفع باللتی احسن تک، لوگ گالیاں دے رہے ہو آپ دعائیں دیتے رہے، لیکن یہی نقشہ نہیں ہے واحد. معاذ اللہ اگر اسی نقشے کو ذہن میں جما لیا تو یکرخی سوچ ہو جائے گی، پھر خانقاہی نظام بنتا چلا جائے گا، پھر صرف وہ دنیا کے اندر جو دوسرے مذاہب کے اندر یہ جو بھی کچھ رہا ہے، یہ معاملہ جو ہے ایسے قسم وغیرہ کا، یہ پھر وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے مرحلے سے جو قوت فراہم کی، اب اس کی تربیت فرمائی، اس کا تزکیہ فرمایا، ان کی تعلیم کی اور اس کے بعد ان کو طاقت بنا کر باطل سے ٹکرایا. یہ باطل سے ٹکر مول لینے والی بات ہوئی ہے مدنی دور میں جا کر. اور اس وقت کا جو نقشہ ہے وہ میں اب آپ کو سورہ شورا کے اندر اس کی تمہید کر دی گئی, اگرچہ سورہ شورا بھی مکی ہے لیکن وہ دوسرا نقشہ دکھا دیا گیا, اس لیے کہ سورہ شورا کا مرکزی مضمون ہے اقامت دین, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. ایک ہے دعوت دین, دعوت و تبلیغ و نصیحت و تلقین و وعظ, یہ ایک تمام الفاظ جمع کر لیجیے. ایک ہے اقامت, دین کو قائم کرنا, دین کا غلبہ, اللہ کی حکومت قائم کرنا, اللہ کا نظام نافذ کرنا, اللہ کی حدود بالفعل قائم ہو. اب اس کی جد و جہد کچھ اور ہے, اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اس مرحلے میں پھر اب بنیاد مرسوس بن کر میدان میں آنا ہوگا, جان ہتھیلی پر رکھ کر, جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں. غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے اور غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. یقتلون ویقتلون کی بہترین تعبیر جو ہے ان غزوات کی, وہ جو کیجولٹی کی تعداد ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھ لیں کہ بدر میں صحابہ میں سے صرف 14 نے جامع شہادت نوش کیا, 13 نے آن دی اسپاٹ, اور 14 وہ تھے کہ جو زخمی ہو گئے تھے بدر سے واپس جاتے ہوئے مدینے کی طرف, راستے میں انتقال ہو گیا, وہیں دفن ہوئے ہیں. 13 صحابہ مدفون ہیں بدر کے میدان میں اور ایک وہ راستے میں. اور لیکن کفار کے 70 اور سورما چوٹی کے, ابو جہل بھی ہے ان میں اور عتبہ ابن ربیعہ بھی ہے اور ولید بن ربیع عتبہ بھی ہے اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں, لیکن یہ کہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں اور مصعب بن عمیر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ معاملہ ہے, یقتلون ویقتلون, یہ نقشہ جو ہے یہ سورہ شورا میں میں دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیے فرمایا, والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون, وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں, انتقام لیتے ہیں. اس یہ تصویر کے دو رخ جو ہیں, اسلام کا معاملہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تصویر کے دونوں رخ سامنے نہ رکھیں. صحابہ کرام کی زندگیوں کے دونوں نقشے سامنے لیں, یک رخا ہوگا تو معاملہ ہمارے اپنے فہم کے اندر کجی پیدا ہو جائے گی. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون وجزاء سیئۃ مثلها, اور کسی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے, اس نے ایک تھپڑ مارا تو آپ بھی ایک تھپڑ ماریے. یہ شریعت کا مستقل قانون ہے. قصاص پر فرمایا گیا, ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے. قصاص نہیں لیا جائے گا تو ایک شخص نے آج آپ کے تھپڑ مارا تھا, آپ نے معاف کر دیا, اس کے اندر جرت پیدا ہوگی کل کسی اور کے بھی مارے گا, پرسوں کسی اور کے مارے گا, اس کو تو شہ مل گئی. لہذا آج تھپڑ اس نے لگایا تو ایک تھپڑ اس کے رسید کیجئے تاکہ کسی اور کو تھپڑ مارنے کی اس کے اندر جرت نہ ہو. اس زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے, اجتماعیت کے نظام کو صحیح رکھنے کے لیے قصاص ضروری ہے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, تو جب دین قائم کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے اس میں تو قصاص کا معاملہ آئے گا, اس میں قتل کے بدلے قتل ہوگا. السن بالسن, دانت کے بدلے دانت, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان. والجروح قصاص, جیسا زخم کسی نے لگایا ویسا ہی زخم اس پر لگایا جائے گا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب نظام کا قائم کرنے کا تقاضا یہ ہے تو اس کے دوران, اس کی جد و جہد کے دوران بھی ویلیو بدل گئی. اب یہ ہے کہ بدلہ لے سکتے ہو. اوزین للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ایک وقت تک تو ہاتھ بنے رکھے گئے تھے صحابہ کرام کے کہ تم کوئی بدلہ نہیں لے سکتے, مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ, برداشت کرو, جھیلو, صبر کرو. یہ صبر بحث ہے, یہ تو وہ ہے جس کی تلقین ان آیات میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. یہ مرحلہ دعوت و تبلیغ ہے. جب وہ دعوت کا مرحلہ اقامت اور اقدام کے مرحلے میں بدل جائے گا, اب کیا ہوگا؟ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ, اور جو اس نے معاف کر دو اگر, اور اس میں اصلاح کی شکل بھی پیدا ہو جائے. ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو آپ نے معاف کیا, شریف انسان ہے, تو آئندہ کے لیے اس میں اصلاح ہو جائے, تو اگر کہیں ایسا موقع ہے تو ضرور کرو، اس کا پھر اجر و ثواب تمہیں اللہ کے ہاں مل جائے گا. لیکن اچھی طرح سمجھ لو، ولن ورمن انتصر بعد ظلم ہی فاولئک ما علیہم من سبیل، تو جو اپنے ظلم کسی پر کیا گیا ہو، جو اس کا بدلہ لیتا ہے، اس کو آپ ملامت نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے تم نے برا کام کیا، اس لیے کہ بدلہ لینا اس کا حق ہے. آدمی اپنی مرضی سے حق چھوڑ دے اپنا، اسے اختیار ہے. قاتل کو اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں، انہیں اختیار ہے، شریعت اسلامی کا قانون ہے. لیکن آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ ضرور معاف کر دو، معاذ اللہ، انہیں حق حاصل ہے، وہ اپنے مقتول کے بدلے قاتل کی جان لینے کا حق رکھتے، اور اسلامی حکومت جو ہے ان کو ان کا حق دلوائے گی، البتہ معاف کر دیں، اس کا اختیار ہے. تو اگر کوئی قصاص لیتا ہے تو اس میں کوئی گھٹیا بات نہیں ہے. جو فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ملامت کرنی ہے تو انہیں کرو، زجر کرنا ہے تو انہیں کرو، ڈانٹ پلانی ہے تو انہیں پلاؤ، برا کہنا ہے تو انہیں کہو جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق سرکشی کر رہے ہیں، اپنی خدائی کے تخت جمائے بیٹھے ہیں، لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، لوگوں کو دبایا ہوا ہے، مستضعفین کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے، مستکبرین اور مستضعفین، اور ہیوز اور ہیو نوٹس کے اندر تقسیم ہو گیا معاشرہ. ایک وہ غریب ہیں کہ جن کے بچوں کے لیے وہ کچھ نہیں ہے کہ جو ان جاگیرداروں کے کتوں کے لیے ہے اور حیوانوں کے لیے. یہ معاشرانہ ظالمانہ معاشرہ جو ہے، اس میں محض تلقین سے بات ٹھیک نہیں ہوگی، نہیں محض و نصیحت سے نہیں ہوگی، بلکہ طاقت پیدا کر کے ان کے سروں کو کچلنا ہوگا. اس کے لیے وہ نظام جو ہے اقامت دین کا، وہ ہے سورہ شورا میں. اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس ان آیات سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ یہی بس ایک راستہ ہے، یہ ایک مرحلہ ہے. وہ مرحلہ کے جو دعوت کا مرحلہ ہے، اس کی وہ بات ہے جو آج ہم نے پڑھ لی ہے. انشاءاللہ آئندہ جب کبھی ملاقات ہوگی تو پھر میں تفصیل سے آج حوالہ دے دیا ہے تاکہ فوری طور پر بھی ذہن میں رہے کہ یہ دونوں صورتیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں، سورہ حامیم السجدہ اور اگلی صورت سورہ شورا. اس میں دعوت کے تقاضے، اس میں اقامت دین کے تقاضے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم پڑھیں گے پورے طور سے، اس میں صرف حوالہ دیا. آخر میں اب آیت میں ہم پہنچ گئے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر کبھی شیطان کی کوئی چھوت تمہیں لگ ہی جائے. نزغ کہتے ہیں، لیکن نزع اور نزغ میں فرق کیا ہے؟ ایک عین سے ہے، غین سے، نون نون زے اور عین، اور نون زے اور غین، اور ان میں بہت قریب ہے. نزع کے معنی کھینچنا، اور نزغ کے معنی جیسے راستہ چلتے آپ نے کسی کو ذرا سا ٹھوکا لگا دیا، گندا مار دیا، یہ نزغ ہے. تو شیطان آدمی کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے تھوڑا سا لمس کرتا جاتا ہے، اس کے جذبات کے اندر، نفس کے اندر ایک ہیجان پیدا کر دیتا ہے. اور دائی جو ہوتا اللہ کے راستے کا، اس کے لیے یہ کب موقع آتا ہے؟ کسی نے آپ کو گالی دی، آپ کے اندر بھی تیش ہے، آخر آپ کے اندر بربنائے طبع بشری ایک تقاضا پیدا ہوا، آپ کی زبان سے بھی کوئی جملہ سخت نکل گیا. مقام دعوت میں یہ بات ہوگی تو دعوت جو ہے اس کے یہ منافی ہو جائے گی. ہاں مقام اقامت قتال میں حضور نے بددعائیں بھی دی ہیں، حضور نے وہ جو قنوت نازلہ ہیں، دمر دیارہم وشتت شملہم، یہ ساری دعائیں بھی حضور نے کی، وہ اچھی طرح سمجھیے. وہ بددعا جو طائف میں حضور نے نہیں کی، حالانکہ کتنا برا سلوک آپ کے ساتھ ہوا، پتھراؤ ہوا، جس میں اتھر لہو لہان ہوا آپ کے لیے، یعنی سخت ترین دن. حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا حضور سے، حضرت عائشہ چونکہ بہت چھوٹی تھی جبکہ یہ طائف کا واقعہ پیش آیا، تو ان کے تو وہ یاد کی بات نہیں تھی. احد کا معاملہ ایسا تھا جو ان کے شعور کی زندگی کا ہے، اتنا سخت دن حضور پر پیش آیا. تو حضرت عائشہ نے سوال کیا، حضور آپ پر کیا اس احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت. اگرچہ احد میں آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے، چہرے مبارک پر زخم لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، غشی تاری ہوئی، پھر 70 آپ کے جانسار شہید ہوئے، لیکن بہرحال ایک انسان جب اپنی جمعیت کے اندر ہے، ساتھی ہیں، دست و بازو ہیں، وہ صحابہ بھی آپ کے آگے پیچھے تھے، وہاں آپ سے تنہا، یوں سمجھئے کہ جو نقشہ پہ جو دعا مانگی ہے حضور نے اس میں سامنے آتا ہے کہ پروردگار الیک اشکو ذوف قلتی ذوف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، اور جو یہ رسوائی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے آج کہ جیسی میری توہین ہوئی ہے، حوانی علی الناس، اب میں کہاں جاؤں، کس سے شکایت کروں، کس سے استغاثہ کروں، کس کی جناب میں فریاد کروں، تیری ہی جناب ہے، اللہم الیک اشکو ذوف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس. تو حضور نے فرمایا کہ طائف کا دن مجھ پر سخت ترین ہے، لیکن جب فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر کہا کہ میں ملک الجبال ہوں، مجھے بھیجا ہے اللہ نے کہ اگر آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو میں ٹکرا دوں جن کے مابین یہ طائف کی بستی آباد ہے، کہ یہ لوگ جنہوں نے آپ کو ایزا پہنچائی ہے یہ پس کر سرما بن جائیں، آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے. اب ایک یہ ہے معاملہ، اس کا کنٹراسٹ کیجئے اس کے ساتھ، ایک وقت وہ بھی ہے کہ باقاعدہ جھولی پسار کر اللہ کے سامنے آپ دعائیں کر رہے ہیں، اللہم دبر دے آ رہا ہوں، اللہم شدت شمل ہوں، پروردگار ان کے گھروں کے اوپر تو پتھراؤ فرما دے، ان میں تفرقہ پیدا فرما دے، مسجد جمع ہوں دمر دیا رہا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں یک رخہ پن پیدا ہو جاتا ہے جب ایک ہی تصویر بہت زیادہ لوگوں کے سامنے لائی جائے، نتیجہ کیا ہوگا، بدھ مت کے بھکشو بن جائیں گے وہ، پھر وہ نقشہ بن جائے گا، پھر وہ مجاہدین والا نقشہ کبھی نہیں آئے گا جن کے ہاتھوں میں تلواریں بھی تھیں اور نیزے بھی تھے اور جو ڈھال لیے ہوئے اور میدان جنگ میں تھے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر، جن کا نقشہ وہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی. تو یہاں فرمایا یہ مقام دعوت ہے کہ کہیں اگر شیطان کی چھوت سے کہیں آپ کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ یعنی احتیاط بھی اسی میں ہے کہ ہم یوں سمجھیں، قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بظاہر خطاب حضور سے ہوتا ہے لیکن اصل میں حضور کے متبعین اور پیرو جو ہے خطاب ان سے ہو رہا ہوتا ہے، کہ اگر اے محمد کے پیرو اور پیروکاروں کے متبعین اور پیرو جو ہیں خطاب ان سے ہو رہا ہوتا ہے، کہ اگر اے محمد کے پیرو اور پیروکاروں اگر تم کہیں دعوت دین کا کام کرتے ہوئے کبھی اس مرحلے میں اگر کہیں شیطان کی طرف سے انگیخت پیدا ہو جائے تمہارے اندر، جذبات کے اندر طوفان اٹھ کھڑا ہو اور تم بھی کوئی جوابی کارروائی کر بیٹھو، تو دیکھو دعوت جو ہے اس کا تقاضا یہ نہیں ہے، بلکہ دعوت کو تم گویا کہ خود اپنے ناکام بنانا جو ہے اس کا فیصلہ کر لو گے. تو اگر کہیں تمہیں محسوس ہو کہ شیطان کا کوئی لمس ہو گیا ہے، تمہیں کوئی چھوت لگ گئی ہے، کوئی دل میں غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ روش اختیار کرو، اپنے غصے کو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو. یہاں بھی فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر کہیں شیطان کی طرف سے کوئی چھوت لگ ہی جائے، کوئی شیطان کہیں سے تمہارے اندر انگیخت پیدا کر ہی دے انتقامی کارروائی کے لیے، فرمایا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً متوجہ ہو کر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، یا جیسے کہ آتا تھا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جب بھی کلام پاک پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پہلے کہتے ہیں، تو تمام شیاطین سے اور شیطان کے، جیسا کہ آیا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جیسے کہ آیا ہے اعوذ باللہ من حمزات الشیاطین، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں فوراً پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آؤ کہ پروردگار تیری ہی دامن میں، تیری ہی دامن رحمت کے اندر پناہ لیتا ہوں کہ شیطان کی کوئی چھوت مجھے نہ لگنے پائے، اور اگر کہیں کوئی انگیخت ہو ہی گئی ہے تو پروردگار مجھے اپنے آپ پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرما. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، وہ تمام حالات سے واقف ہے. اور کبھی اگر ہو بھی جاتی ہیں خطائیں، انسان انسان ہے، کئی اگر کوئی اس طرح کی بات ہو بھی جائے اللہ تعالیٰ سے اس کی اگر معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس نے کس حال میں کوئی بات جو ہے اس کی زبان سے نکل گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کنڈون بھی کرے گا، معاف بھی فرمائے گا.
جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا والدین کے بارے میں، لیکن ساتھ ہی یہ کہ جہاں یہ فرمایا کہ اوف تک نہ کہو، وہاں ساتھ ہی کہہ دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ جانتا ہے کسی وقت ہوتا ہے، والدین زیادہ بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھے بن کر بچے بھی بن جاتے ہیں، ضدیں بھی کرنے لگتے ہیں، ہر ضد جو ہے جیسے بچے کی پوری نہیں کی جا سکتی، ویسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی بھی ہر بات آپ پوری نہیں کر سکتے، وہ سوچ جو ہے ان کی اس درجے کی نہیں رہتی ہوتی، من نحمله ننکسه فی الخلق، جسے ہم عمر زیادہ دے دیتے ہیں، بوڑھا بنا دیتے ہیں دنیا میں، تو اس کی عقل جو ہے وہ کچھ اوندھی بھی ہو جاتی ہے، اس میں کمی ہو جاتی ہے، تو کبھی کرنا پڑتا ہے انتہائی سعادت مند بیٹے کو بھی کہ ابا جان یہ بات اس طرح نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ معافی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للوابین غفورا، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب واقف ہے، اگر تم حقیقتاً صالح ہو اور کہیں مجبوری سے کبھی اپنے والدین کی کسی بات کو رد بھی کرنا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور معاف فرمانے والا ہے، تو اسی طریقے سے اگر کہیں خطا ہو جائے، بہرحال یہ کام ہے، یہ آئیڈیل ہے جو ہمارے سامنے آ گیا، نمبر ایک اللہ کی ربوبیت پر یقین اور اعتماد اور اس پر استقامت، نمبر دو دعوت اللہ کے میدان میں آ جانا، اس کے ساتھ دو چیزوں کا التزام، اپنا عمل درست ہو اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کیا جائے، کوئی تکبر نہ ہو جائے اپنے بارے میں، کوئی ہم چوبا دیگر نیست دوسروں سے اعلیٰ نہ سمجھنے لگو، کوئی اگر ذرا کسی کو خیر کی بات کہتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت ہائی پیڈسٹل پر ہوں اور یہ بڑا حقیر ہے، نیچے انسان دیکھتا ہے، ہی لکس ڈاؤن اپون ہم، کہ یہ تو اس طرح کی غلط حرکتوں میں نہیں، اننی من المسلمین، میرے اندر اور خامیاں ہوں گی، اس کے اندر کوئی خامی ہے، میں اسے اس کی خامی پر متنبع کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی خامیاں جو ہیں ان کو بھی درست کر سکوں، تو یہ انداز اور ہے، اور دھوس جمانی اپنی تقوی کی اور اپنی نیکی کی اور اپنی علم کی اور اپنی تدین کی، یہ بالکل برعکس ہے، تو یہ دوسرا نقشہ، اور تیسرا یہ ادفع باللتی احسن فیض الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، مقام دعوت میں یہ معاملہ اور پھر مقام جو ہے اقامت کا اس میں سورہ شورا، جس پر انشاءاللہ آئندہ جب ملاقات ہوگی تو گفتگو ہوگی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، ایک دو منٹ کی بات ہے صرف، یہ چند اعلانات، یہ اعلان اور ہے، تنظیم اسلام الذی ھدانا لھذا وما کنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللهم انا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ان يحضرونا، اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والشح، اللهم انا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى عليه وسلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد وصل عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا، اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.